الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام میں آیت 152 کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ اس سے پہلے بیان ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بعض بدعتوں کی تردید فرمائی تو اسی سے گریز کر کے یہ توجہ دلانا شروع کیا کہ یہ تم مذہب کے نام پر جن چیزوں میں الجھے ہوئے ہو ان کی حقیقت تو ہم نے واضح کر دی، لیکن مذہبی آدمی کے لیے، دین کو سمجھنے والے کے لیے اصل قابل توجہ تطہیر اخلاق ہے، تو اب اس کے احکام سنو. تو اس میں کہا کہ تم ان حرمتوں کا تو بہت ذکر کرتے ہو، آؤ تمہیں بتائیں کہ ہم نے اصل میں حرام کیا چیزیں کی ہیں، کن چیزوں سے روکا ہے. یہ اس کا نظم ہے، سیاق ہے. یہ بات جو امام حمید الدین فرائی کہتے ہیں کہ قرآن کی حکمت اصلاً اس کے نظم میں پنہا ہوتی ہے. تو اب یہ احکام آپ الگ سے نکال لیں گے تو یہ جس چیز کی طرف میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں یہ نہیں سامنے آئے گی، یہ تو اس سیاق سے سامنے آئے گی کہ کیا اہمیت ہو گئی ہے اس کی. یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے تطہیر بدن کے احکام بھی دیے، تطہیر خور و نوش کھانے پینے کی چیزوں کے احکام بھی دیے، اس میں بھی یہ اصول قائم کیا کہ طیبات کا کھاؤ، خبائث سے اجتناب کرو، لیکن اس میں تطہیر اخلاق جو دین کا تیسرا بڑا حصہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے یہ واضح ہوا. تو یہ اہمیت کا پہلو ظاہر ہے، حکمت کا پہلو ہے. احکام کی فہرست تو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کسی ترجمے میں کسی تفسیر میں دیکھیں گے تو سامنے آ جائے گی. تو یہ پہلو جو ہے وہ سیاق سے واضح ہوتا ہے یا نظم سے واضح ہوتا ہے. اس میں ایک برسر موقع تنبیہ آ گئی تھی، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اس کے بارے میں میزان میں بھی واضح کر چکا اور یہاں بھی میں نے سیاق میں رکھ کے بتا دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے متعلق ہے. یعنی میں نے جو احکام دیے ہیں، میں نے جن چیزوں کا لوگوں کو مکلف ٹھہرایا ہے، میں نے جن کا ان سے دنیا میں تقاضا کیا ہے، ان میں میں نے کوئی بوجھ ایسا نہیں ڈالا جو لوگوں کی استطاعت سے بڑھ کر. یہ مطلب ہے اس جملے کا، یعنی اس کا تعلق مصیبتوں اور تکلیفوں سے نہیں ہے، یہ اللہ کی شریعت کے بارے میں اللہ کے قانون کو بیان کرتا ہے. اس کے بعد آگے بڑھے اور فرمایا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَادِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب بات کہو تو حق کی بات کہو اگرچہ معاملہ کسی رشتہ داری کا ہو. اگرچہ معاملہ کسی رشتہ داری کا ہو، یہاں چونکہ اجمال کا اسلوب ہے تو بات ختم کر دی یہ کہہ کے، لیکن یہ معلوم ہے کہ ایمان کے جو تقاضے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان میں سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں اس کے دونوں پہلوؤں کی تفصیل کی کہ یہ کتنی بڑی بات ہے جس کا تقاضا کیا جا رہا ہے. چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے، یہ وہی بات ہے جسے سورہ نساء کی آیت 135 اور سورہ مائدہ کی آیت 8 میں قیام بالقسط سے تعبیر فرمایا، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. اب اس میں جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہمارے انفرادی معاملات ہیں، ان میں یہ تنبیہ کی کہ انصاف کرو، انصاف پر کھڑے ہو جاؤ، قائم بالقسط ہو جاؤ، اگرچہ انصاف کی بات کہنے میں تمہیں اپنی ماں کی، باپ کی، رشتہ داروں کی، اعزاء کی، اقربا کی، کسی کی بھی ناراضی مول لینی پڑے. وہاں اس طرح توجہ دلائی، سورہ مائدہ میں قومی سطح پر توجہ دلائی اور یہ کہا کہ انصاف پر قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے، اس کی گواہی دیتے ہوئے، ولا یجرمنکم شنان قوم الا اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی اس پر نہ ابھارے کہ تم بے انصافی کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، یہی تقوی کے قریب ہے. تو گویا انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، سب میں اسی کا تقاضا کیا گیا. مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن کو نہ صرف یہ کہ حق و انصاف پر قائم رہنا چاہیے، یعنی ایک تو یہ نا کہ مجھے خود اپنی زندگی میں انصاف پر قائم رہنا ہے، قرآن مجید اس سے آگے کہہ رہا ہے، یعنی مجھے تو انصاف پر قائم رہنا ہی ہے، انصاف کرنا ہی ہے، اس سے آگے جا کے یہ کہتا ہے بلکہ یہ اگر گواہی کا مطالبہ کریں، یعنی ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ جب آپ کو معیشت میں معاشرت میں کہنا پڑتا ہے کہ حق یہ ہے، انصاف یہ ہے، علم میں دانش میں اس کی گواہی دینی پڑ جاتی ہے، عمل میں اس کی گواہی دینی پڑ جاتی ہے، تو یہ دیکھیے وَإِذَا قُلْتُمْ فَادِلُوا، اور جب بات کہو تو حق کی بات کہو، یعنی یہ اس سے آگے کی بات ہے، میں نے انصاف کیا لیکن جب دوسرے کے بارے میں یہ مجھے معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے تو میں جو حدیث میں جو تعبیر آئی ہے گونگا شیطان بن گیا، نہیں خواہ کوئی عزیز ہے خواہ کوئی رشتہ دار ہے، اگر آپ سے گواہی کا مطالبہ کیا گیا ہے تو سچی بات کہہ دیں، بلکہ اگر یہ گواہی کا مطالبہ کریں تو ان کا یہ مطالبہ لازماً پورا کرنا چاہیے، رشتے ناطے جذبات اور خواہشات کسی چیز کو بھی اس میں رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے، یعنی اس درجے میں ہم سے قیام بالقسط کا مطالبہ کیا گیا ہے، انصاف پر قائم رہنے اور انصاف کی بات کہنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، یہ ہر جگہ کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ اس کو اس کے پورے زور میں دیکھنا ہو تو پھر سورہ نساء کی آیت 135 میں دیکھیے اور سورہ مائدہ کی آیت 8 میں دیکھیے، یعنی وہاں اس کی تفصیل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہاں وہی اجمال کا انداز ہے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ کے عہد کو پورا کرو، یہ تعبیر دیکھیے کیا تعبیر ہے، اس پر میں نے البیان میں یہ نوٹ لکھا ہے، یہ ایک جامع بات ہے، یعنی لفظ دو ہی ہیں لیکن بڑی جامع بات ہے، عہد اللہ سے کیا جائے یا بندوں سے یا فطری طور پر بن جائے وہ اللہ ہی کا عہد ہے، یعنی عہد کو ہر حال میں اللہ کا عہد قرار دے دیا، اللہ سے عہد کیا میں نے، اطاعت کا عہد ہے نا، جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اطاعت کا عہد کرتے ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ اس عالم کے بادشاہ ہیں، آپ کا حکم سر تسلیم کا، جس کو سیدنا ابراہیم نے لافانی الفاظ میں تعبیر کیا کہ اسلمت لرب العالمین، پروردگار آپ نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو سپرد کر دوں، میں نے سپرد کر دیا، ہم جب رات کی دعا کرتے ہیں یہی کہتے ہیں، حضور نے وہ بڑی غیر معمولی دعا سکھائی ہے، اس میں اسی کا اظہار ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا، اسلام اسی کا نام ہے، تو یہ اللہ کا عہد ہوا، بندوں سے عہد باندھا، یعنی ہم نے کسی موقع پر کوئی معاہدہ کیا، قومی سطح پر کیا، انفرادی سطح پر کیا، یا فطری طور پر بن جائے، فطری طور پر بندھے ہوئے عہد کیا ہیں، جن ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کا عہد بن گیا، بیوی کو لے آئے نکاح کر لیا، کہا تو صرف ایجاب و قبول کی حد تک تھا لیکن انصاف کا عہد بن گیا، تو وہ عہد جو فطری طور پر بن جاتے ہیں، ایسے ہی ہم ایک ریاست میں پیدا ہوئے، ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اب ایک اطاعت کا انتشار سے بچنے کا عہد آپ سے آپ بن جائے گا، اس کا وفادار رہنا ہے، اس کی خیرخائی کرنی ہے، اسی کو بیان کیا حضور نے کہ الدین والنصیحہ، دین تو اصل میں زندگی کے ہر معاملے میں، اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے للہ ولی رسول ہی، اللہ کے معاملے میں بھی، رسول کے معاملے میں بھی، مسلمانوں کے حکمرانوں کے معاملے میں بھی، پوری زندگی میں ہر جگہ دین کس چیز کا نام ہے، خیرخائی کا، یعنی دوسروں کا بھلا چاہنا، خیرخائی بھلا چاہنا دوسروں کا، یہ ایک جامع بات ہے، عہد اللہ سے کیا جائے یا بندوں سے یا فطری طور پر بن جائے وہ اللہ ہی کا عہد ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ خیال نہ کرو کہ جو عہد تم نے اللہ سے باندھا ہے صرف وہ اللہ کا عہد ہے، ہر عہد اللہ کا عہد ہے، یعنی اصل میں جب تم نے کسی کافر سے عہد باندھا کہ میں یہ مال تمہیں بھیجوں گا تو یہ اللہ کا عہد ہے جو بند گیا ہے، اس میں کافر اور مسلم کی بحث نہیں کرنی، اسی طریقے سے آپ جس خاتون کو بیاہ کے لائے یا ایک خاتون نے ایک مرد کا انتخاب کیا کہ میں شادی کروں گا تو کچھ عہد ہیں جو بند گئے ہیں، تو یہ سب اللہ کے عہد ہیں، یہ وہ اللہ ہی کا عہد ہے، اس لیے کہ بندے ان اللہ اس کے لیے مسئول ٹھہرائے گئے ہیں، کیوں اللہ کا عہد ہے، اس لیے کہ یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ جو عہد بھی باندھو گے جواب مجھے بھی دینا ہے، یعنی بندوں کو تو دینا ہی ہے، دنیا کے قانون کو بھی دینا پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان العہد کان مسولا، عہد تم باندھو گے دنیا میں کسی شخص سے، ماں سے، باپ سے، رشتہ دار سے، عزیز سے، کافر سے، مومن سے، قوم سے، فرد سے، وہاں باندھ رہے ہو، اس نے جو تمہارے ساتھ کرنا ہے اگر خلاف ورزی کرو گے وہ تو کرے گا ہی، لیکن جواب مجھے بھی دینا پڑے گا. تو اس لیے ہر عہد اللہ کا عہد ہے. تو اس کو تعبیر کیا وہ بِعَهْدِ اللَّهِ اَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ارشاد ہوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ چیزیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو. یعنی پہلے یہ ساری ہدایات بیان کی، اس کے بعد آخر میں کہا کہ یہ چیزیں ہیں، یعنی تم جن چیزوں کو مذہبی چیزیں خیال کر کے ان پر سارا زور صرف کر رہے ہو، ان میں جو اعتدال کی راہ ہے وہ بیان کر دی ہے ہم نے، اس پر قائم رہنا ہے، ان کی بھی اہمیت ہے، لیکن اللہ تو ان چیزوں کی نصیحت کرتا ہے اور یہ تمہارے ہاں اہمیت نہیں پاتی. ذالکم وصاکم بہی، یہ چیزیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو. یہ کیوں فرمایا؟ عام طور پر جو مذہبی تصورات قائم ہوتے ہیں وہ اتنے گہرے ہیں، کیونکہ مذہبی تصورات میں توہمات نے، مائتھالوجی نے، کاہنوں نے، مذہبی پروہتوں نے بڑا غیر معمولی کردار تاریخ میں ادا کیا ہے، وہ اتنے گہرے ہو چکے ہیں کہ مذہب کی اصل حقیقت آپ بیان کرتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے لوگ دوسرے راستے پر چلے جاتے ہیں. یعنی بس ذرا سا بہانہ چاہیے ہوتا ہے، ذرا سا بہانہ. قرآن مجید اس لیے جب مذہب کو بیان کرتا ہے یا دین کو بیان کرتا ہے یا اس کی بنیادی ہدایت یا اس کے کسی بنیادی فلسفے یا بنیادی حکم کی طرف توجہ دلاتا ہے، تو یہ عام طور پر یہ تنبیہ بھی کرتا ہے کہ یہ ہے اصل دین، یہ ہیں وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو. یہ جو آخر میں فرمایا تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں لعلکم تذکرون، یعنی جس کا ترجمہ کیا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، اس میں قرآن کے اصل الفاظ ہیں لعلکم تذکرون. اوپر اسی سیاق میں تاکلون اور آگے تتکون کے الفاظ آئے ہیں. یعنی قرآن مجید نے یہاں کیا کیا ہے، کچھ باتیں کہیں تو کہا لعلکم تاکلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، اسی سیاق میں. یہاں کیا کہا لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو. آپ اسی آیت میں آگے بڑھیے، یہ 153 پر پہنچے گی تو لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو اب اس کا مطلب ہوا کہ تین لفظ ہیں جن کو یہاں اختیار کر لیا، ایک تاکل، دوسرے تذکر اور تیسرے تقوی. ان تینوں کو سمجھنا چاہیے. قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ استعمال ہوئے ہیں، یہ تعبیریں اختیار کی گئی ہیں. استاذ امام لکھتے ہیں تاکل، تذکر اور تقوی میں تین لفظ تھے نا، تاکل عقل سے کام لینا، تذکر یاد دہانی حاصل کرنا، تقوی اللہ کی گرفت سے بچنے کی کوشش کرنا، اس کے حدود کی پابندی کرنا، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا. تقوی، تاکل، تذکر اور تقوی میں بڑا گہرا معنوی ربط ہے. ایک ہی سلسلہ کلام میں دو تین آیتوں کے اندر جب تنبیہ کی تو تین لفظ استعمال کر دیے، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، تاکہ تم اللہ کی گرفت سے بچے رہو. تاکل، تذکر اور تقوی میں بڑا گہرا معنوی ربط ہے. انسان جب اندھی تقلید، یہ اب مذہبی حوالے سے بھی اہم چیز ہے، لیکن یہ ایک مجموعی رویہ ہے. ایک صورتحال یہ ہے کہ انسان عقل کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے، عقل کو بیدار رکھتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کے جذبات یورش کریں، اس کی خواہشات اسے اسیر بنانے کی صحیح کریں، اس کے مفادات راستے میں رکاوٹ پیدا کریں. وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ عقل سے کام لے، یعنی فیصلے کرے عقل کے ساتھ. لیکن اگر وہ نہیں کرتا اور یہ طے کر لیتا ہے کہ جو روش چلی آ رہی ہے, یعنی آپ نے توجہ دلائی پورا تولو, اس نے کہا مارکیٹ میں کون تولتا ہے, آپ نے توجہ دلائی کہ بھائی ذرا جو تم چیزوں کو مانتے ہو, جن پر ایمان رکھتے ہو, کبھی سوچنے کی زحمت کی کہ یہ کیوں مانتے ہو, تو کہا آبا اجداد ایسے ہی مانتے رہے. تو یہ اصل میں اندھی تقلید کا رویہ, یہ صرف کوئی مذہب کے دائرے کا مسئلہ نہیں ہے. جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ فلاں لوگ مقلد ہیں, وہ اسی کی ایک فرع ہے, اسی کا ایک حصہ ہے. یہ بحثیت مجموعی پوری انسانیت میں ایک رویہ ہے جس کو اندھی تقلید کہا جاتا ہے, یعنی آدمی علم اور عقل کی روشنی میں زندگی بسر کرنے سے انکار کر دیں. وہ روشنی دی گئی ہے, آپ نے وہ ٹارچ بجا دی, اب آپ کہتے ہیں خواہش نے آپ کی باگ پکڑی, جہاں چاہے لے جائے. جذبات سے آپ مغلوب ہوئے, جو منہ میں آیا کہہ دیا. مفادات سامنے نظر آئے تو آنکھوں پہ پنڈی باندھ لی, اس کے بعد دیکھا ہی نہیں دائیں بائیں مڑ کے کہ کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے. تو یہی معاملہ علم میں ہو گیا, یہی معاملہ عمل میں ہو گیا, یہی معاشرت میں ہو گیا, یہی سیاست میں ہو گیا, یہی معاشرت میں ہو گیا. تو یہ اندھی تقلید ہے. انسان جب اندھی تقلید کی بیڑیوں سے آزاد ہو کر, یعنی کیا کرنا ہے, اندھی تقلید کی بیڑیاں توڑ ڈالنی. بیڑیاں کیا ہیں؟ میری آپ کی خواہشیں, میرے اور آپ کے تعصبات, میرے اور آپ کے جذباتی تعلقات, اندھی بیڑیاں ہیں. یہ وہ بیڑیاں ہیں جو ہر انسان نے پہنی ہوتی ہیں, توڑ دیں ان کو. انسان جب اندھی تقلید کی بیڑیوں سے آزاد ہو کر سنجیدگی سے ایک بات پر, اب یہ دیکھیے, یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے جو مقلدانہ ذہن سے چیزیں اخذ کی ہوئی تھیں ان کو آپ نے توڑ دیا. یہ ایک پہلا قدم یہ ہے. اس کے بارے میں میں نے ایک مرتبہ ایک مجلس میں کہا کہ دیکھیے, آپ میری بات کو سمجھنے کے لیے پہلے جو کچھ آپ جانتے ہیں اسے نہ سمجھنے کے کھاتے میں ڈال دیجیے, ان لرن کیجیے اس کو. تو جن صاحب سے میں نے کہا, وہ بعد میں مجھ سے ملے نشست کے بعد, انہوں نے کہا کہ یہ جو مطالبہ کیا ہے تم نے, یہ ناقابل قبول مطالبہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی میں اپنے زندگی بھر کے علم سے دستبردار ہو جاؤں, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں ہوں یا آپ, حق کا ہم سے مطالبہ یہی ہے کہ جب کوئی دوسری چیز سامنے آ گئی, دیکھیے ایک تائید میں چیزیں آ رہی ہیں, مطلب میں یہ ایک نقطہ نظر کو مانتا ہوں سمجھتا ہوں, اس کی تائید میں شواہد ملتے ہیں, آ رہے ہیں سامنے, الحمدللہ, اللہ کا شکر کرنا چاہیے. جب اس کو کنٹرڈکٹ کرنے والی کوئی چیز علم میں سامنے آ جائے یا عمل میں سامنے آ جائے, اس موقع پر یہ بیڑیاں توڑنی ہوتی ہیں, ورنہ حق منہ موڑ لے گا آپ سے. جس زمانے میں ہمارے جلیل القدر استاذ نے, جن کا یہ اقتباس میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, ایک معاملے میں تحقیق کی تو کسی صاحب نے, جو ان کے بڑے عزیز دوست تھے, ان سے بڑا تعلق تھا ان کا, ان کو خط لکھا کہ آپ اپنی اس رائے پر نظر ثانی کر لیں, لوگ بہت ناراض ہیں اس سے. تو انہوں نے اپنے اس عزیز دوست کو جواب دیا کہ اس سے پہلے جو رائے آپ نے قائم کی تھی وہ کس بنیاد پر کی تھی؟ علم و عقل کی بنیاد پر کی تھی, تو مجھے کچھ سوالات کرنے ہیں. اور اگر تقلید کی بنیاد پر کی تھی تو تقلید کرنے کے لیے برا میں بھی نہیں ہوں, میری کر لیجیے. تو اس لیے اگر آپ نے علم و عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے اور رائے قائم کرنی ہے, تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ اندھی تقلید کی بیڑیاں توڑ دیں. اس کو مذہبی طور پر جو تقلید کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے, اہل حدیث حنفی کرتے ہیں نا آپس میں, صرف اس تک محدود نہ سمجھیے. یعنی میری پوری زندگی, میرا پورا علم, بحثیت انسان, یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے آخری مرحلے تک ایسی کوئی زنجیر اپنے پاؤں میں نہ ڈالوں. جب کبھی میرے خیالات نقطہ نظر سے متصادم کوئی علمی حقیقت, کوئی عملی مطالبہ سامنے آ جائے, تو میں ان تعصبات سے بالا تر ہو کر سوچنے کے لیے تیار ہوں. انسان جب اندھی تقلید کی بیڑیوں سے آزاد ہو کر سنجیدگی سے ایک بات پر غور کرنے کا عزم کرتا ہے, اس میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ سمجھنے کا ہے, یعنی اندھی تقلید کی بیڑیوں سے آزاد ہو گئے. دوسری چیز کیا ہے؟ یعنی آپ نے کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو علمی مزاج کا حامل تو بنا لیا, لیکن اب کیا ہے, یعنی خواہش یہ ہے کہ جواب دینا ہے، غلطی واضح کرنی ہے، مناظرہ جیتنا ہے، نہیں ایک اور کام کریں، اور وہ یہ کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے. سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا یعنی اس طرح کے تمام دائیات جو انسان کے اندر سے اٹھتے ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، حق اور باطل کا مسئلہ ہے، مجھے سمجھنا ہے اس کو. جب یہ عزم کیا جاتا ہے تو عربی زبان میں اس کو تعقل کہتے ہیں. یعنی تعقل کا ہم تین اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے نکلے تھے. اس میں پہلی کیا تھی؟ تعقل. تو تعقل کی تعریف یہ ہے کہ انسان اندھی تقلید کی بیڑیوں سے آزاد ہو جائے، اپنے تعصبات ختم کر دے، اور سنجیدگی سے جو مسئلہ زیر بحث ہے اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو اب آپ تعقل کی شرط پوری کر دیتے ہیں. اس تعقل سے، یعنی اس تعقل سے کہتے ہیں لوگ عقل سے کام لو، عقل سے عقل تو کام کرنا شروع ہی نہیں کرے گی جب تک کہ وہ شرائط پورے نہیں ہوئے. یعنی آپ نے جو کچھ پہلے مانا ہوا تھا، سمجھا ہوا تھا، جانا ہوا تھا، آپ نے اس سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا تھوڑی دیر کے لیے، پہلا کام. دوسرا یہ کہ آپ سنجیدہ ہو گئے، مذاق نہیں اڑائیں گے، آپ چیز کو محض تفنن تباہ کی چیز نہیں سمجھیں گے، وہ آپ کے نقطہ نظر، آپ کے خیال کے مقابل میں آ گئی ہے، تو سنجیدگی سے سننا ہے اس کو. عزم کر لیا آپ نے، تو اب یہ تعقل کی منزل میں آپ داخل ہو گئے. اس تعقل سے وہ حقائق آشکارا ہوتے ہیں جو فطرت انسانی کے اندر ودیت ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا؟ جیسے ہی آپ نے یہ ریاض کیا اور آپ نے اب آزاد ہو کر غور کرنا شروع کیا، تو آپ کے اندر جو دیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، انسانی فطرت میں ودیت ہے، اس کی لو فوراً بھڑکے گی، روشن ہو جائے گا. یعنی کبھی اس کا تجربہ کر کے دیکھیے، حیران کن طریقے سے آپ کو وہ روشنی میسر آتی ہے جو اس کے بغیر آدمی خیال ہی نہیں کرتا کہ خدا نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے. لیکن انسان کی غفلت کی وجہ سے ان پر ظہول کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے. یعنی جیسے ہی ہم نے تعقل کی اس فیکلٹی کو ہم نے روبہ عمل کر دیا، کار فرما کر دیا، تو آپ جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جو غفلت کی وجہ سے ظہول میں چلے گئے تھے، فراموش ہو گئے تھے حقائق، جو اندر ودیت تھے، وہ جو معیار خدا نے رکھے ہوئے تھے، وہ جو عدل و قسط کو پہچاننے کی صلاحیت رکھی ہوئی تھی، وہ یک بیک نمایاں ہو جائے گی. کبھی اس کا تجربہ کر کے دیکھیں. یہ جو حقائق اس کے نتیجے میں اندر سے آشکار ہو گئے، ان حقائق کا آشکار ہونا تذکر ہے. یہ جو کہیں یاد دہانی حاصل کرو، یعنی اگر آپ نے یہ سلوک اختیار کر لیا کہ آپ آزاد ہو جائیں گے، آپ تقلید کی بیڑیاں توڑ دیں گے، آپ ہر بات کو سمجھنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ آمادہ ہوں گے، وہ آپ کے کنسرن کی اگر ہے، نہیں ہے تو پھر یعنی یہ تو نہیں ہے کہ میں دنیا کے تمام علوم و فنون کو سیکھنے کے لیے سنجیدہ ہو جاؤں گا. یعنی وہ جو میری زندگی سے متعلق ہے، بالکل ایسے ہی سمجھیے کہ عام حالات میں مجھے نہیں دلچسپی ہوتی اسے کہ طب کے حقائق جانوں، لیکن جب بیماری آ جائے تو پھر تو جاننا پڑتا ہے نا کیا ہو گیا مجھے، اور اب دوا کیا لینی ہے، اور اب کس کے پاس جانا ہے. تو اس موقع کے اوپر اگر میں یہ کہوں کہ فلاں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو عقیدت کا تعلق قائم ہے کم و بیش میرے آبا و اجداد کے زمانے سے، تو اب مجھے اس سے باہر نہیں نکلنا، تو آپ سمجھیے کہ پھر میں نے اپنی زندگی جہالت کے ہاتھ میں دے دی. اس سے نکل کے آپ تعقل اختیار کرتے ہیں. تعقل کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حقائق آشکارا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حقائق کا آشکارا ہونا یہ ہے یاد دہانی کا حاصل ہو جانا. اندر تھی، پہلے سے موجود تھی، دیا اندر تھا، لیکن اس کو آپ نے ڈھانپ رکھا ہوا تھا، تو اس کی لو نمایاں ہو جاتی ہے. یہ تذکر، یعنی جیسے ہی یہ یاد دہانی حاصل ہوتی ہے، یہ تذکر انسان کی رہنمائی تقویٰ کی منزل کی طرف کرتا ہے. اب اس کے بعد انسان لاوبالی پن میں، بے پرواہی میں زندگی نہیں بسر کر سکتا. وہ علمی حقائق کے بارے میں، عملی حقائق کے بارے میں، زندگی کے فیصلوں کے بارے میں سنجیدہ ہو جاتا ہے. اور سنجیدگی ہی اصل میں تقویٰ ہے. یعنی جب میں نے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کا فیصلہ کر لیا، یہ جدید ذہن کے لیے شاید آسان تعبیر ہو، یعنی آپ نے بگ ٹوٹ چھوڑ دیا، بے لگام چھوڑ دیا، جدھر چاہے جا رہے ہیں، جہاں منہ چاہے مارتے ہیں. وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعبیر کی ہے نا کہ چراگاہیں ہیں خدا کی، अब आपने जानवरों की तरह हर जगह मोह मारने का फैसला कर लिया, फिर मालूम नहीं कि किस पौधे को खा लेंगे, किस दरख्त को बर्बाद कर देंगे, किन फूलों को रौंद डालेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे तो फिर जहाँ मोह मारना है समझ कर मानेंगे। तो ये संजीदगी, ये फैसला करके आगे बढ़ना, ये असल में आपको तकवे की मंजिल की तरफ ले जाता है। यानी अब मैं अपनी बाग ख्वाहिशात के हाथ में नहीं दूंगा, अब मैं अपने आप को बगटूट नहीं छोड़ूंगा, अब मैं बेलगाम ज़िंदगी बसर नहीं करूंगा, अब मैं शुतरे बेमुहार होकर नहीं रहूंगा, बल्कि माशरत में, मईशत में, सियासत में, तहजीब में, तमद्दुन में, हर जगह सोच समझ कर राय कायम करूँगा। और अगर वो राय मेरी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ होगी, मेरे जज्बात के ख़िलाफ़ होगी, तब भी अदलो किस्त पर कायम रहूँगा। इसी को तकवा कहते हैं, इसी को तकवे से ताबीर किया जाए। ये कोई मज़हबी चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि मस्जिद में दाखिल हुए तो मालूम हुआ कि पाजामा ज़रा टखनों से काफ़ी ऊँचा है, दाढ़ी ज़रा बेलगाम छोड़ दी गई है, हमें बड़े मुत्तकी परहेजगार आदमी आए। तो तकवा असल में ये है कि आपके अखलाकी वजूद ने अपने डिसिप्लिन को कितना कबूल किया है, यानी कितना आपने उसको कायदे में ला कर रखा हुआ है अपने ज़िंदगी के तमाम मामलात में। ये तज़क्कुर इंसान की रहनुमाई तकवा की मंजिल की तरफ करता है। अब तकवे पर आप पहुँच नहीं गए, आपने डिसिप्लिन होने की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। इसके बाद अब ये अगर रवैया है, यानी तकलीफ की बेड़ियाँ तोड़ दी हैं, संजीदा हो गए हैं, ज़िंदगी के हकायक पर इल्मी, फ़िक्री या अमली तौर पर गौर करने के लिए तैयार हैं, आपकी फितरत की लॉ आपकी रहनुमाई करेगी और आप ये देखेंगे कि उसके बाद फिर ज़िंदगी में तकवा पैदा होना शुरू हो जाएगा। यानी ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल सिराते मुस्तकीम पर चलते रहेंगे, नहीं, फिसलेंगे, गिरेंगे, जिसको आप मज़हबी इस्तलाह में कहते हैं गुनाह भी हो जाएगा, गलती भी हो जाएगी, जज्बात से मगलूब भी हो जाएंगे, लेकिन पलट आएंगे फौरन। यानी तनब्बो होगा, तज़क्कुर होगा, या ध्यानी आ जाएगी, अंदर की लौ रोशन कर देगी, बता देगी कि आप तो सीधे रास्ते पर चलते हुए खड में गिर गए हैं, निकल आइए इससे आदराहे करम। तो उसका लाजमी नतीजा ये होगा। ये तज़क्कुर इंसान की रहनुमाई तकवा की मंजिल की तरफ करता है, जो खुलासा है तमाम तालीमों, तज़किया और तमाम कानून शरीयत। शरीयत, तज़किया, तालीम, ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इन सब का खुलासा क्या है? मुझे अपने आप को, मैं ख्वाहिशात भी रखता हूँ, जज्बात भी रखता हूँ, रग़बात भी रखता हूँ, मुझे अपनी तमाम ख्वाहिशात, तमाम जज्बात, तमाम रग़बात पर अकल का पहरा, ताक़ुल का पहरा बिठा देना। तो जैसे ही ये पहरा बिठा दिया जाएगा तो इसके नतीजे में, यानी अब वो अमल शुरू होगा जिससे मेरे अंदर जो फितरत में अल्लाह ने रहनुमाई रखी है वो फौरन सामने आ जाएगी, रहनुमा बन जाएगी मेरी, मेरा कायद बन के खड़ी हो जाएगी। और उसका नतीजा क्या निकलेगा? मैं तकवे की तरफ सफ़र शुरू कर दूँगा। और फिर मैंने अर्ज़ किया कि ये यूँ ख्याल ना कीजिए कि तकवे की तरफ सफ़र शुरू हो गया है तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, नहीं, इसमें वो सारे मकामात आते रहेंगे, ज़िंदगी में हर जगह आते रहेंगे, माशरत में भी आएंगे, सियासत में भी आएंगे, मईशत में भी आएंगे, गलतियाँ होंगी, कोताहियाँ होंगी, लेकिन इंसान का सफ़र जारी रहेगा, आगे की जानिब आप बढ़ेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, चलते रहेंगे। तो ये खुलासा है तमाम तालीमों, तज़किया और तमाम कानून शरीयत का, जो बातें भी अल्लाह ने कही हैं इस चीज़ को हासिल करने के लिए कही, यानी यही चीज़ है। सारा दीन, ये आपको दीन जो है ये कहीं किसी कैद खाने में बंद करने नहीं आया, आपके अंदर ये चीज़ पैदा करने के लिए आया है कि अपने आप को डिसिप्लिन करें, अपने आप को ख्वाहिशात के हाथ में ना दें। अपनी बाग अगर आपने ख्वाहिशात और जज्बात के हाथ में दे दी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से,
सॉरी, एक सवाल है इसमें, ये एक सफर है,
सवाल का वक्त खत्म हो गया। इस वजह से जहाँ तक दीन के मबादी और उसूल का ताल्लुक है वो खारिज से नहीं आते, यानी दीन के जो फंडामेंटल्स हैं वो ऊपर से नहीं आते कहीं से कि आप पर ठूंस दिए जाते हैं, बल्कि इंसान की फितरत ही से बरामद होते हैं, बशर्ते कि इंसान खुदा की तज़कीर से बेदार होकर, खुदा की तज़कीर से, खुदा क्या करता है? अपनी किताबों और अपने पैगंबरों से याद दहानी कराता है। आपको क्या करना है? तज़क्कुर, याद दहानी हासिल करनी है। शरीयत दर हकीकत, शरीयत, खुदा का कानून, در حقیقت ہمارے ہی معدن فطرت کا برآمد شدہ خزانہ ہے، باہر کی چیز نہیں ہے، جو میرے اندر تھا وہی برآمد ہو گیا ہے، نکل آیا ہے، خزانہ دریافت ہو گیا ہے، جو ہماری گود میں ڈال دیا جاتا ہے خدا کے الہام سے، بشرطے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ تو ہمارا وقت ختم ہو گیا، یہ بحث بھی کم و بیش یہاں تک پہنچ گئی، لیکن سلسلہ کلام ابھی جاری ہے، اس پر اگلی کسی نشست میں بات کریں گے۔ اقول و قولی حاضہ، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔